أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ دوبارہ نور الولایہ کو آپ نے جوائن کیا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایام ماہ محرم کے ایام ہیں. اس کے اندر امام حسین علیہ السلام، نہضت امام حسین اور انصار امام حسین، تحریک کربلا، اس عنوانات سے کربلا کو یاد کیا جاتا ہے. اس کے اندر موجود جو درس ہیں، ان درسوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے فضائل، خصوصیات، اس کی تحریک کی جو خصوصیات ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ دوسرے سیگمنٹ کے اندر ہم معمولاً بعض ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں کہ جو اس نہضت کے اوپر یا تو سوال یا انداز میں بیان کیے جاتے ہیں یا اعتراض کی شکل میں بیان کیے جاتے ہیں. آج ایک اہم سوال، اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ امیر شام کے زمانے میں کیوں قیام نہیں کیا. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا زین عباس صاحب کو اور جناب مولانا اون حیدر عمران صاحب کو، کہ خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر، اس سوال کے جواب میں آپ مطالب جو ہیں وہ بیان کریں گے. آغازین ہم پروگرام کا آغاز آپ سے کرتے ہیں. جیسا کہ مقدمے میں بیان کر دیا ہے کہ ہمارے پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کے زمانے میں قیام کیوں نہیں کیا، حالانکہ کربلا میں وہ قلیل ساتھیوں کے ساتھ گئے اور وہاں انہوں نے مسلحانہ قیام کیا ہے. لیکن یہی شرائط جو ہیں کسی حد تک پہلے بھی موجود تھے، تو اس وقت قیام کیوں نہیں کیا؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على اهلها، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا اور اس اہم سوال کو مطرح کیا، اٹھایا، تاکہ جن ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوال ہے وہ حل ہو جائے. اور تعزیت عرض کرتے ہیں اس عظیم قربانی اور اس ان عظیم ایام کی، غم کے ایام کی، تمام ناظرین کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں. جو سوال آپ نے مطرح کیا، اس میں جو افراد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو امام معصوم مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کوئی بھی کام معصوم ہستی کا، امام معصوم کا، کسی حکمت سے، مصلحت سے خالی نہیں ہوتا، اور وہ وہی کرتے ہیں کہ جو مرضی پروردگار ہوتا ہے، جو حکم الہی ہوتا ہے، جس میں بشریت کی ہدایت ہوتی ہے، تو وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا اور جس انداز سے کیا اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا، اور وہی حق ہے اور اس پر کامل ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں اس سوال کی تحلیل کرنی چاہیے ان لوگوں کے لیے کہ جو امام معصوم نہیں مانتے یا کسی بھی حوالے سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں یا علی بصیرتن کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں. تو اس کی کئی وجوہات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں اور ہو سکتی ہیں. رہبر معظم نے اس حوالے سے جو بیان کیا اس میں یہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بے عین ہی وہی کردار اپنایا، وہی روش اپنائی کہ جو امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام جس پوائنٹ پر اس معاشرے کو لا کر کے چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے تھے، تو اس کا تسلسل تھا. تو جس طرح سے امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام صلح کے بعد آگے بڑھے، اسی کو امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کی زندگی تک جاری رکھا. ایک تو یہ بات، انشاءاللہ یہ موضوعات آگے وقت نے جتنی گنجائش دی اور فرصت ہوئی ان کو کھولتے ہیں انشاءاللہ. دوسری جو وجہ تھی وہ امیر شام کی شخصیت تھی، پیچیدہ شخصیت، ان کا انداز، اور امیر شام نے جس طریقے سے معاشرے کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا تھا، اور معاشرہ کیا سوچ رہا تھا، معاشرہ کس جگہ پر کھڑا ہوا تھا، ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور اس موضوع کو تھوڑا واضح کیا جائے اور کھولا جائے تو اس میں ہمیں بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ مناسب وقت نہیں تھا قیام کا، مسلحانہ قیام کا۔ اور یہیں پر میں آپ کے اسی نقطے سے ایک بات عرض کر دوں، آخری میرا جملہ ہو جائے گا یہاں پر، کہ یہ واقعی ایک سوال ذہنوں میں اٹھتا ہے یا ایک شبہ کہہ لیجئے اس کو، کہ امام حسین علیہ السلام نے جو مسلحانہ قیام کیا وہ صرف یزید کے زمانے میں کیا اور قیام اس سے پہلے نہیں کیا۔ اس بات کو تھوڑا واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک اشارہ فقط کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کیا۔ امام علیہ السلام نے اپنے مبارزات اور اپنی تحریک کو ان 10 سالوں میں یا جتنا دقیق تار اس کو نکالنے وقت کو اس میں جاری رکھا جب تک امیر شام کی زندگی تھی، اور اس کے بعد یزید کے زمانے میں حالات بدلے تو انداز بھی اس تحریک کا
بدلا آ گیا۔ بالکل، کہ اس پہ تفصیل سے بات ہوگی، یعنی ایک یہ مفہوم ایسا ہے کہ جس کو مزید کھلنے کی ضرورت ہے کہ قیام کا کیا مطلب ہوتا ہے، مبارزہ اور جہاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ اس کو انشاءاللہ کھولیں گے آگے۔ بہت شکریہ، آپ نے تقریباً اس سوال کے اندر موجود جو مختلف آؤٹ لائنز بنتی ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، اس کو اچھے انداز میں جو ہے وہ بیان کر دیا۔ آغا زین کے جواب کے اندر اور مطالب کے اندر ایک مطلب یہ آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کے بعد انہی کی تحریک کو تسلسل دیا، اور معاویہ اور امیر شام جو تھا اس کے زندگی کے اندر ہی ان کی تحریک کو جو ہے وہ جاری رکھا آ کر۔ تو آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کیسے، کیفیت کیا تھی اس تسلسل کی جو امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی اس تحریک کو تسلسل دینے میں جاری رکھا اس کو؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ناظرین کی خدمت میں ایام محرم کے عنوان سے تسلیت پیش کرتا ہوں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت شہادت عظمیٰ ہے، اور اس کے مختلف پہلوؤں کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس پہ ایک فرصت ہے، ایک موقع ہے محرم کا، سفر کا، کہ اسی محرم و سفر کے ذریعے سے اسلام زندہ ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کے پہلوؤں پہ، ان کی زندگی کی پہلوؤں پہ، ان کی سیرت کے پہلوؤں پہ غور و خوض کریں، اور کربلا کے مختلف پہلوؤں پہ غور و خوض کریں۔ دیکھیے، رہبر معظم کی رمضان کی ہم نے ٹیلی کاسٹ میں بھی ایک تعبیر، اس پہ کافی گفتگو بھی ہوئی، وہ یہ ہے کہ رہبر معظم ان تمام آئمہ امام علی علیہ السلام سے لے کے امام حسن عسکری تک، کم از کم جو حضور کے زمانہ ہے، غیبت کے زمانے کو اس میں شامل نہیں کرتے، اس کو پورے 250 سالہ اس دور کو کہتے ہیں کہ یہ 250 سالہ انسان ہیں۔ یہ یوں نہ ہم تصور کریں کہ یہ جو ہے وہ 11 انسان ہیں جن کے علیحدہ علیحدہ افکار تھے، علیحدہ علیحدہ آداب تھے، اور ان کا ایک انسان ہونے کی بھی مبنی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ان کی فکر ایک تھی، سب کی ایک فکر تھی، اور سب کے اہداف جو ہے وہ ایک ہی تھے۔ اور پھر کیونکہ یہ سارے کے سارے معصوم تھے اور علم لدنی کے حامل تھے، لہٰذا اس پوری فکر اور اہداف میں کسی بھی جگہ پہ کوئی خطا کا، کوئی لغزش کا جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس میں ایک ہمانگی پائی جاتی ہے، ہارمونی پائی جاتی ہے۔ اس جو 250 سالہ انسان کا یہ دور ہے، اس کو اگر ہم مختلف ادوار میں تقسیم کر لیں تو کم از کم 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا حصہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، حکومت سے پہلے کا، رحلت پیغمبر سے حکومت سے پہلے تک کا۔ دوسرا وہ حصہ کہ جس میں آئمہ کے پاس حکومت رہی، امام علی کی حکومت، اور تقریباً 6 مہینے امام حسن علیہ السلام کی حکومت۔ تیسرا وہ حصہ جو صلح امام حسن سے لے کے کربلا تک ہے، اور چوتھا حصہ جو ہے وہ کربلا سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات تک ہے، ان کی شہادت تک ہے۔ تو بس یہ 4 حصے بنتے ہیں۔ اب ہم جس حصے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ حصہ ہے تیسرا حصہ، در حقیقت امام حسن علیہ السلام کی صلح سے لے کے امام حسین علیہ السلام کے قیام تک، یا معاویہ کے مرنے تک، امیر شام کے مرنے تک، امام ان دونوں آئمہ کا کیا، کس طرح انہوں نے جہاد کیا، کیا ان کی روش رہی، اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ گفتگو ہے۔ تو امام حسن علیہ السلام کو جس صورتحال کا سامنا تھا، اسی صورتحال کا بعین ہی معاویہ کے دور میں امام حسین علیہ السلام کو بھی سامنا تھا۔ یہ وہ صورتحال ہے، یہ وہ کنڈیشنز ہیں کہ جن میں صلح کی گئی ہے، اور جیسا کہ رمضان میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ مبارزے کو جو آپ کا جہاد ہے مسلحانہ جہاد، اس کو وقتی طور پہ ظاہری طور پہ ترک کر کے انڈر گراؤنڈ مبارزہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا. اور یہاں پہ امام حسن علیہ السلام نے جو سب سے اہم کام جو کیا وہ کیا کیا، وہ جو حق کے پیروکار تھے، جو تشیع تھی، اس کا ایک تشکیلاتی نظام بنایا، ان کو آپس میں جوڑا، ان کے درمیان رابطہ قائم کیا. یہ رابطہ در حقیقت، یہ تشکیلاتی نظام، وہ رابطہ ولایت ہے جو قرآن مومنین کے درمیان بھی کہتا ہے، قرار دیتا ہے کہ مومنین بھی ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے سے ولایت کا ان کا رابطہ ہے، اور امام کے ساتھ بھی ان کا جو ہے وہ ولایت کا رابطہ ہے. اس تشکیلاتی سسٹم میں امام ہیں جو مرکز ہے، اور امام کے بعد جو ہے وہ امام کچھ خواص ہیں جو امام سے مربوط ہیں، اور عوام ہیں جو ان خواص کے ذریعے امام سے جو ہے وہ مربوط ہے. امام حسن علیہ السلام نے جو نہضت اور جو تحریک شروع کی تھی، یہ تشکیلاتی، اسی تشکیلاتی نہضت کو، تحریک کو امام حسین علیہ السلام آگے لے کے گئے، اصحاب کی تربیت کی، اصحاب کو شیعہ جو ہے اور یہ جو ہم فکر افراد ہیں اس نظام حق کے اور دین حق کے، ان کو آپس میں مربوط کیا، ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی، اور ان کو جو ہے وہ ان کی جس طرح صحیح معنی میں تربیت، اس طرح کی تربیت کہ وہ ایک ایک کر کے مختلف جگہ پہ، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کبھی حجر بن عدی جو ہے وہ آتے ہیں اور وہ قیام کرتے ہیں، کبھی کوئی ایک آتا ہے، کبھی کوئی ایک آتا ہے. اور آخری جملہ کہہ دوں کہ امام حسن علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو کیا کہا تھا، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ. یہ در حقیقت اشارہ یہ ہے کہ یہ جو نہضت ہم نے، تحریک جو شروع کی ہے، حسین علیہ السلام نے اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. یعنی آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام، اس جو یہ پورا تسلسل ہے، پورا جریان ہے، تسلسل ہے، اس تسلسل میں وہ کام، ذمہ داری، سب سے بھاری ذمہ داری آپ کی ہے. لہٰذا اسی بھاری ذمہ داری کے لیے جو تیاری امام حسن نے کی، وہی تیاری امام حسین بھی کرتے رہے. اور یہاں پہ ان 10 سالوں میں کسی بھی جگہ یوں نہیں ہم کہہ سکتے کہ امام حسین چپ کر کے بیٹھ گئے، امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ مبارزہ انہوں نے جاری رکھا، تشکیلات کا کام جاری رکھا، اصحاب کی تربیت کا کام جو ہے وہ جاری رکھا.
آغا صاحب، گفتگو کے اندر یہ مطلب جو ہے وہ آیا درمیان میں، آغا صاحب بھی وہ اشارہ کر رہے تھے شرائط اور کنڈیشن کے حوالے سے، اور آپ نے بھی اپنے پہلے جو حصے میں یہ بیان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جو مسلحانہ قیام نہیں کیا، اس میں زمانے کے اندر بعض ایسے شرائط اور حالات تھے، خود پھر امیر شام کی جو زندگی تھی بہت پیچیدہ تھی، اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں چاہوں گا کہ ان مطالب کو ذرا کھول کر بیان کیجئے تاکہ معلوم ہو کہ کیا حالات تھے، کیا پیچیدگیاں تھیں جس کی وجہ سے اس زمانے میں مسلحانہ قیام علنی طور پر جو ہے وہ نہیں کر پائے.
درست ہے، اس حوالے سے مختلف باتیں ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے، اور جو باتیں ابھی ہم یہاں کریں گے وہ ایسی تاریخ کی کتب سے ہی بیان کریں گے کہ جو قابل قبول ہیں سب کے لیے، اور جو صاحبان تحقیق ہیں وہ بڑی آسانی سے ان مطالب کو کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. امیر شام کی جو شخصیت تھی وہ ایک پیچیدہ شخصیت تھی. اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں قیام فرماتے تو وہ نتائج حاصل نہیں ہو پانے تھے. پیچیدگی جو شخصیت میں تھی اس کو سمجھنے کے لیے ویسے تو واقعات بھرے ہوئے ہیں تاریخوں میں، میں ایک دو واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوں. مثلا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب آمنے سامنے تھے یہ لوگ اہل شام، تو امیر شام نے کیا کیا، نیرنگ یا جو جس انداز سے اس کو محالات کو کنٹرول میں لینے کی کوشش کی، ایک طرف امام حسن علیہ السلام کے جو فرنٹ پہ لشکر کا جو کمانڈر تھا اس کے لشکر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ بیک پہ رہتے ہوئے امام حسن علیہ السلام نے سلو کر لیا،
اور حالانکہ سلسلہ شروع نہیں ہوا
نہیں ہوا تھا. دوسری جگہ آپ دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام کا جو لشکر تھا، ان کے ارد گرد جو لوگ موجود تھے جہاں وہ تشریف فرما تھے اور قیام پذیر تھے، اس جگہ پر یہ افواہ پھیلا دی کہ وہ جو فرنٹ پہ جرنیل ہے وہ بک گیا ہے اور ہماری طرف آ گیا ہے، اور دونوں لشکروں میں ایک بے اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی، جبکہ دونوں باتیں واقعیت
ابھی نہیں ہوئے
نہیں رکھتی تھیں. تو یہ اس طرح کا مطلب اقدامات سراسر تاریخ کے اندر لکھے ہوئے. ایک اور واقعہ، اپنوں کو بھی نہیں وہ مطلب چھوڑا گیا نا، اس کی ایک مثال مدینہ کے اندر جو گورنر رہا مروان، اور مروان کے ساتھ جو سعید ابن عاص گورنر وہاں پر رہا یا حاکم مدینہ، سعید ابن عاص کو ایک خفیہ اور محرمانہ خط لکھا جب سعید حکومت میں تھا، اور ان کو چینج بھی کیا نا آپس میں کینہ اور نفرت پیدا کرنے کے لیے، تاکہ میرے اپنوں میں سے بھی میرے خلاف کوئی کبھی نہ ہو اور پھر ان میں اختلاف ہو، ایجاد کیا جائے، جو آج ڈیوائڈ اینڈ رول کا نعرہ ہے، یہ پرانی چیز ہے، آپس میں پھر حل اختلاف کے لیے بھی مجھے اپنا بڑا سمجھیں۔ سعید کو خط لکھا کہ عمر مروان جو ہے اس کے گھر کو بالکل تہس نہس کر دو، اور فدق بھی دیا ہوا تھا اس کو، وہ بھی اس سے واپس لے لو۔ کچھ عرصے کے بعد سعید کو ہٹایا، مروان کو لے کر آیا گیا، مروان کو بھی بے عین ہی اسی طرح کا خط لکھا گیا کہ سعید کا گھر ویران کر دو اور اس سے مطلب اموال اور وہ چیزیں چھین لو۔ جب سعید کا گھر خراب کرنے کے لیے مروان کے لشکری آئے تو سعید نے مروان سے کہا کہ بے عین ہی یہ تمہیں، مطلب مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے دستور ملا ہے، بے عین ہی مجھے بھی اس طرح کا آرڈر وہاں سے آیا تھا، اور میں نے تمہارے خلاف یہ کیا اقدام نہیں کیا تھا۔ جب یہ پتہ چلا مروان کو، تو پھر مروان خط لکھتا ہے کہ ہم تو تمہارے اپنے ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں آپس میں لڑوا کے آپ کو کیا ملے گا، اور پورا ایک خط موجود ہے تاریخ کے اندر۔ بس یہ شخصیت تھی کہ کس انداز سے کنٹرول کیے جا رہے تھے حالات۔ یہیں پر ایک نقطہ کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ دیکھ لیں، پھر امام حسن علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، پھر امام حسین علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، اس زمانے کے اندر ادھر سے شام سے جو اقدامات ہوتے تھے، اہداف بھی پتنی کیا تھے، مطلب پہلی تو بات یہ ہے کہ اہداف الہی نہیں تھے، پھر ان اہداف تک پہنچنے کے لیے جو رستہ اختیار کیا جاتا تھا، کوئی بیریئرز نہیں تھے، ہر طرح کا رستہ اپنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، جبکہ یہاں کیا تھا، ہدف بھی الہی
مقدس ہے،
مقدس اور رستہ بھی مقدس، اس رستے سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے تھے، ورنہ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس زیرکی کو دیکھنا ہے،
ایک الہی رہبر کے لیے یہی سب سے سخت مرحلہ ہوتا ہے،
سخت مرحلہ ہوتا ہے
کہ دشمن جو ہے وہ مکاری سے جو ہے وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہدف تک حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتا ہے، چاہے کسی پہ ظلم کرنا پڑے، چاہے شریعت کو پامال کرنا پڑے، چاہے جو ہے وہ اور کوئی غیر مقدس جو ہے وہ راستہ ہے، لیکن الہی رہبر جو ہے ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا راستہ اپنائیں کہ جو الہی ہدف کی طرف لے کر جائے، اور الہی راستہ ہونا چاہیے۔
اس میں ظاہری طور پہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ناکامی بھی نظر آ رہی ہو نا، تو لانگ رن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہے،
اقدار کی کامیابی ہوتی ہے،
اقدار کی کامیابی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ آج جو ہے وہ کون سا مکتب کامیاب ہے، کون سا مکتب ہے جس کی زیادہ بات کی جاتی ہے، کس کی پیروی کی جاتی ہے، تو لانگ رن میں وہ کامیابی بھی ہے۔
ایک نقطہ میں یہاں اور آگے بڑھاؤں اس بات کو، اگر وقت میں گنجائش، باتیں تو بہت ہیں، جتنی آپ خود روک دیجیے گا مجھے۔ شخصیت کی جو پیچیدگی تھی، اس میں ایک اور چیز یہ کہ ظاہر و باطن میں فرق تھا، اور بناوٹ کا انداز بہت جاندار تھا۔ اسی پر ایک شاہد کتاب الاستیاب کی تیسری جلد میں خلیفہ ثانی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ایک بڑی عجیب بات ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے، امیر شام کی جب معاویہ کی بات آئی اور کسی نے شکایت لگائی ان کے سامنے، تو وہ شکایت لگانے والے کے سامنے یہ انہوں نے بیان کیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عین غصے کے عالم میں چہرے پر مسکراہٹ سجانے کا ہنر جانتا ہے، تاریخ کے اندر لکھی ہوئی یہ بات۔ اسی طرح سے دینداری اپنی کو اتنا شو کیا ہوا تھا کہ لوگ واقعی، اچھا ایک اور چیز، پروپیگنڈا، یہ آج کل جیسے میڈیا ہے، ممبر ان کے پاس تھے، ان لوگوں کے پاس، اور خصوصاً شام کا جو معاشرہ تھا وہ دور تھا مکہ و مدینہ سے، اس دوری کی وجہ سے، اور اسی طرح سے شام میں اصحاب کی کمی کی وجہ سے، اور جو صحابہ تھے یا وہ امیر شام کی خدمت میں تھے یا خاموش ہو کے گوشہ نشین ہو چکے تھے، اس صورتحال میں احادیث میں تحریف یا نئی احادیث شامل کیے جانا بڑا آسان تھا، تو یہ کیا گیا، تاریخوں میں یہ ہے، ثابت ہے، علامہ امینی نے الغدیر کی 11ویں جلد میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہوا ہے، حتیٰ وہ احادیث بھی لائے ہوئے ہیں کہ جو بنائی گئی ہیں اور اصلی نہیں ہیں، یا بعض احادیث کے جو امیر شام کی مذمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، ان میں تحریف، مثلا جب تم دیکھو معاویہ کو میرے ممبر پر امیر شام جن کے لیے ہم مطلب لفظ کنایہ استعمال کریں, تو کیا کرو, فقتلو ہو, اور تحریف کیا کروائی, فقبلو ہو. فقتلو ہو یعنی اس کو ہٹا دو رستے سے, اور فقبلو ہو کروا دیا, اس کو لفظ بدلوا دیا, یعنی اس کی بات کو قبول کر لو. یعنی یہ سارے کام ہوتے رہے اور لوگ مانتے بھی تھے, قبول کر لیتے تھے پروپیگنڈا. اور مولا علی علیہ السلام کے بارے جو پروپیگنڈا تھا, جب شہادت ہوئی تو شام کے لوگ مان ہی نہیں رہے تھے کہ مسجد میں کیوں گئے اور نماز میں کیا پڑھتے تھے.
پروپیگنڈا اتنا زیادہ تھا واقعی. یعنی یہاں سے ہم یہ چیز بھی لے سکتے ہیں, مثلا بعض افراد یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ اس قسم کے حالات بتا رہے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے سارے افراد جو ہیں وہ امیر شام کے پروپیگنڈے میں آ جائیں. تو یہ تو تاریخ نے نقل کیا ہے کہ امام علی علیہ السلام کے جو داماد پیغمبر تھے, ان کی یعنی آپ یہاں کہہ لیں شاگرد تھے ان کے, انہی کے آدمی, اور پھر اپنی پوری زندگی میں ان کا تعارف کروایا, لیکن امیر شام نے اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے اتنا مشہور کر دیا کہ یہ مسجد میں کیا کرنے گئے تھے.
باتیں بہت ہیں, میں فقط اب صرف عناوین یہاں پر عرض کر دیتا ہوں کہ اپنا مثبت اور پازیٹیو چہرہ بیان کرنے کے لیے ماحول بنایا گیا, اشعار لکھوائے گئے, داستانیں لکھوائی گئیں.
اس وقت شاعر جو ہے وہ آج کا میڈیا تھا, یعنی شاعر جو بھی اس وقت مختلف چیزیں جو اہمیت کے حامل لگتی تھی, اہمیت کے حامل تھی پروپیگنڈے میں, ان میں ایک خطوط تھے, ایک شعراء تھے. خطوط یوں نہیں ہوتا تھا کہ میرے اور آپ کے درمیان جو خط ہے وہ ہمارے درمیان ہی رہے, بلکہ اس کا جو میٹر ہوتا تھا وہ سب تک پہنچ جاتا تھا. دوسرے جو ہے اس کے معاملے میں جو ہے وہ شعراء تھے. تیسرا قصہ گو تھے اس معاملے میں, جو مختلف قصے اور داستانیں, اور تیسرا محدثین تھے اس وقت. حدیث کا بھی جیسے مولانا نے بیان فرمایا ہے کہ حدیث کی باقاعدہ گھڑنے کی جو ہے وہ پوری کی پوری فیکٹریاں تھیں. تو یہ جو سارے ہلے ہیں ان کو اپنایا گیا پروپیگنڈا کے جتنے بھی تھے.
اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چہرہ بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی, اور شخصیت کشی بھرپور انداز سے کی گئی. اچھا, پھر علمی طور پر بھی اپنی بیک مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے. فقط یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو دھمکی دی جاتی ہے, تھریٹ کیا جاتا ہے, یا اپنا ایک مثبت چہرہ پیش کیا, نہیں, علمی حوالے سے بھی مسائل کو پیچیدہ تر بنایا گیا. مثلا نظریہ اعتقادی مسائل, نظریہ ارجاء جس طرح سے تھا, یا جبر کا نظریہ. جبر کا نظریہ تو خود بیان بھی کیا نا اپنے خطبے میں امیر شام نے, کہ مجھے تو اللہ نے تمہارے اوپر حاکم, اللہ پہ مطلب وہ ڈال دیا سارا کچھ. اور اسی طرح نظریہ ارجاء کے مطلب, یا اس کا معنی وہ یہ لیا جائے کہ قیامت کو دیکھی جائے گی ابھی جو کچھ ہے مطلب چلتا رہے, یا یہ ہے کہ ایمان قلبی کافی ہے, عمل کی اس کے لیے کیا ضرورت ہے. بس اب نظریاتی طور پر بھی بیگ اپنی مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی. قبیلوں میں تعصب بھڑکا دیا گیا تھا, قبیلوں کے وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا مسئلہ. اور جو اہل حق تھے, جو آواز بلند کرنے والے لوگ تھے, ان پر اکنامیکلی پریشر ڈالا جاتا تھا, قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھیں, قتل کروایا جاتا تھا. واضح مثال کہ انہی کی اس میں ایریا میں, انہی کی حکومت میں کیا ہوا کہ جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ جو سخت اقدامات کیے گئے, یا جناب حجر ابن عدی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. پھر ایک اور بات بہت پھیلا دی گئی تھی, میں یہاں بات کو سمیٹ رہا ہوں, لوگوں میں یہ بات بہت عام کی گئی, وہی اپنی تبلیغات اور پروپیگنڈا اور ممبر اور ان چیزوں کے ذریعے, یا سینہ بسینہ تبلیغ کے ذریعے, کہ اب ہم بہت تھک گئے ہیں, بہت جنگیں لڑ لی ہیں, اب بس ختم ہو گئے ہم, اب عافیت طلبی یہ ماحول بنایا گیا تھا. عافیت
طلبی بہت خراب کرتی ہے,
اور اس عافیت طلبی نے لوگوں کو گھروں میں بٹھا دیا تھا. اچھا نظریہ رکھنے والے لوگ بھی اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ گئے تھے. اور پھر ایک اور اقدام جو تھا, جو بہت بڑا مانع تھا اور رکاوٹ تھا, وہ صلح تھا, کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو صلح کی گئی, اور امام علیہ السلام نے بھی, جس کے لیے رہبر مظہر نے ایک نرمش قہرمانانے کا لفظ استعمال کیا ہے, اس کی پاسداری ضروری تھی. امام حسن علیہ السلام نے بھی اس کی پاسداری کی, اگرچہ ادھر سے نہیں کی گئی, لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس تھا اس زمانے کا, چونکہ ظاہری طور پر ہر جگہ پہ مطلب ان لوگوں کا ہولڈ تھا, تو اس کی
پاسداری کے طور پہ استعمال کیا انہوں نے.
اور اگر یہاں سے پہلے اس معاہدے کو نقص کر دیا جاتا, یا اس کے خلاف اقدامات کیے جاتے, یا ختم کر دیا جاتا, تو اس وقت حالات بدل دیے جاتے, اور اسی بات کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف ایک کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا, اور پبلک کو ان کے خلاف
لائے جاتے. اور وہ شاید ان کا مطمع نظر بھی تقریباً وہی چیزیں بنتی تھی کہ نہ ہو. بہت مختصر انداز میں آپ نے بہت اچھے اور جامع طریقے سے شرائط کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے جو ہیں ان جو آپ نے ایک سرخیوں کے طور پہ جو بیان کیا ہے انشاءاللہ مطالعات کریں گے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مسلحانہ قیام معاویہ کے زمانے میں نہیں کر پائے. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر پروپوگینڈا مشین ان کے پاس موجود ہو, جہاں پر حدیث جیسے مقدس جو ایک طریقہ ہے اس کو تحریف کرنا اور اس کو جعل کرنا شروع کر دیا جائے, جہاں پر انسانوں کے اندر شعور کو سلب کرنا شروع کر دیا جائے, جہاں پر وہ حدیث کی کتابت پر پابندی موجود ہو اور اس کو بیان کرنے کی اجازت نہ دی جائے, یہ سب چیزیں جہاں پر جمع ہو جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس دور کی جو عوام ہے وہ پھر ان کو امام حسین علیہ السلام جیسے الہی رہبر بھی جو ہیں وہ اتنی جلدی بصیرت نہیں دے سکتے, زمانہ لگتا ہے کہ وہ اس طریقہ
بنا. اور پھر یہی وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے انتظار کیا,
جی جی
اپنی جدوجہد جاری رکھی, لیکن انتظار کیا اور کب اس کا اسٹائل بدلے
آگے. بالکل آگے جی, آپ نے پچھلے اپنے حصے میں بھی ایک مطلب بیان کیا, ابھی آغا صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ کسی بھی زمانے میں مبارزے اور جہاد سے انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. جب ان کو پتہ ہے کہ امیر شام جو ہے وہ الہی رہبر نہیں ہے, منصب الہی پر قابض ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو امام حسین علیہ السلام ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے, سکوت اختیار نہیں کیا, بلکہ انہوں نے جدوجہد اور مبارزہ اپنا جاری رکھا. یہ الگ بات ہے کہ مسلحانہ جو ہے وہ نہیں کیا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جدوجہد جو کرتے رہے, وہ مبارزہ کے جو ان کے امیر شام کے زمانے میں وہ کرتے رہے, وہ کس نوعیت کا تھا اور کیسے انہوں نے اس کو جاری رکھا آگے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک اور چھوٹی سی چیز ایڈ کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ دیکھیے حکومت کا جو اسلام میں حق ہے وہ اللہ کی جانب سے جو منصوب افراد ہیں صرف انہی کو حق حاصل ہے اور آئمہ اطہار کو حق حاصل ہے. اس کی اتنی اس پہ کیوں تاکید کی گئی, کیوں زور دیا گیا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو حکمرانوں کے اخلاقیات ہوتے ہیں, جو ان کی خلقیات ہیں اور جو ان کے اطوار ہیں, وہ لوگوں میں بھی جو ہے وہ یوں نہیں ہوتا کہ وہ انہی تک محدود ہے, بلکہ وہ لوگوں میں بھی پھیل جاتے ہیں اور لوگوں کے بھی اخلاقیات حکمرانوں کی طرح ہو جاتے ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, مثلاً عبد الملک ابن مروان جو ہے اس کو بہت زیادہ تعمیرات کا شوق تھا, بڑی بڑی عمارتیں, محل اور یہ تعمیر کرنا. اور اس وقت کے لوگ بازاروں میں جب ایک دوسرے سے ملتے تو وہ یہ سوال کرتے تھے کہ تم نے نیا گھر بنایا یا نہیں بنایا, گھر کی تعمیر کیسے کی, ان کے سوالات بھی یہی ہوتے تھے. اس کے بعد جب عبدالعزیز ابن مروان آیا تو اس سے جو سوالات ہوتے تھے وہ یہ ہوتے تھے, کیونکہ وہ جو ہے وہ بہت زیادہ فاخر قسم کے لباس پہننے کا جو ہے وہ عادی تھا, تو اس وقت لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے تم نے نیا کپڑا لیا نہیں لیا, کس طرح کے اپنے کپڑے دیے ہوئے ہیں درزی کو, یہ ہے وہ ہے, کس سٹائل کے کپڑے پہن رہے ہو. اور جب عبدالعزیز کے بعد عمر ابن عبدالعزیز آئے تو کیونکہ ان کو جو ہے وہ عبادت اور اس کا شغف تھا, تو وہاں پہ جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے نماز کے بارے میں, روزے کے بارے میں, حتیٰ کہ عمر ابن عبدالعزیز کا 2 سال کا دور ہے اور یہ باقی ادوار بھی اتنے لمبے نہیں ہیں. یعنی حکمرانوں کی جو خصلتیں ہیں وہ عوام میں بھی جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہیں, اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے. لہٰذا اہل بیت نے ہمیشہ کوشش کی کہ وہ جو ان کا حق ہے, اور یہ حق در حقیقت ایک مسئولیت اور ذمہ داری ہے, جاہ طلبی کی وجہ سے نہیں ہے, کہ حکومت اسلامی کا قیام ہو. حکومت اسلامی کے قیام کے لیے جو امام حسن علیہ السلام نے اب جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ جو مبارزہ شروع کیا, امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی مبارزے کو آگے بڑھایا. یہاں پہ میں ایک اور چھوٹا سا نقطہ بیان کر دوں, عرض کر دوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے اسلام میں جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد یعنی اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے ہر طرح کی ایسی جدوجہد کرنا اللہ کے راستے میں جو اسلام کو درپیش کسی خطرے, مسلمین کو کسی درپیش خطرے کے دفاع میں ہو. لہٰذا جہاد جو ہے اس کو صرف جنگ تک محدود رکھنا یہ غلط ہے, یا جہاد کو اتنا پھیلا دینا کہ ہر کوشش کو جو ہے جہاد کہنا یہ بھی غلط ہے. جہاد جو ہے وہ ہر ایسی کوشش جو اللہ کے راستے میں ہو اور دشمن کے خلاف ہو, یہ یہاں پہ اس میں ایک اہم رکن ہے جہاد کا. اہل بیت نے اپنے پورے 250 سالہ میں سارے کے سارے ہمارے اہل بیت, سارے کے سارے آئمہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں, سب نے جہاد کا راستہ اپنایا، کسی نے مسلح جہاد کیا تو کسی نے غیر مسلح جہاد کیا، لیکن جہاد سب کے سب نے انجام دیا. اب امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے دور میں وہ جو جہاد انجام دیے کون کون سے تھے؟ معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے آخری 5-6 مہینوں میں یزید کی ولی عہدی کا جو سلسلہ یہ شروع ہو گیا تھا، اس سلسلے میں کوششیں شروع ہو گئی تھی، اور 50 ہجری میں جو ہے وہ معاویہ حج کے لیے آتا ہے اور پھر مدینہ میں آ کے وہاں پہ چیدہ چیدہ افراد سے ملتا ہے. تو یہ امام حسین علیہ السلام حسن کے دور میں شروع ہو گیا تھا. امام حسین علیہ السلام کے دور میں پھر باقاعدہ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے خفیہ روابط تھے. تو اب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی ولی عہدی سے اس کی مخالفت کی، پورے زور سے مخالفت کی. جب دوبارہ 56 ہجری میں معاویہ جو ہے وہ عمرے کی غرض سے آتا ہے اور پھر مدینہ آتا ہے، وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو مختلف جو ہے ان کے یزید کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھائی یزید جو ہے وہ اب ایسا ہے ایسا ہے، اور اس وقت جو ہے نا اصحاب تو سارے تقریباً یا فوت ہو چکے ہیں یا فوت ہونے والے ہیں، تو اصحاب کے بچوں میں جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے اچھا ہے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا بھائی تم کس کو بتا رہے ہو؟ یا تو ایک چھپی ہوئی چیز کے بارے میں تم بتا رہے ہو، ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف تم جانتے ہو اس کے بارے میں خبر دے رہے ہو، تو پھر تو ہم تمہاری بات کو مانیں. یزید کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یزید جو ہے وہ سب کے سامنے آشکار ہے، اس کے اطوار اس کے سب کچھ آشکار ہیں کہ وہ کس طرح کا آدمی ہے. تو تم جو ہے وہ ہمیں یعنی کس کو دھوکہ دینا جا رہے ہو؟ پھر جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے پھر امام حسین نے خود یزید کے جو ہے وہ حالات اس کے بیان کیے، اس کی اوصاف بیان کیے. انہوں نے کہا یزید کے بارے میں تم جو ہے نا حکومت کے بارے میں سوال نہ کرو، تم نے اگر اسے سوال کرنے ہیں تو اسے سوال کرو کہ مثلا گانا گانے والی کنیزوں کے بارے میں سوال کرو، سروں کے بارے میں سوال کرو کہ موسیقی کے آلات کو کس طرح سے وہ کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح بجایا جاتا ہے، یا بندروں کے ساتھ کس طرح کھیلا جاتا ہے. اس طرح کے سوالات جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ کرو، آپ جو ہے وہ اسے حکومت کے اور اس کے حوالے سے سوال جو ہے وہ نہ کرو. تم نے ہمیشہ جو ہے پوری زندگی میں ظلم روا رکھا، اپنے غضب و غصے کا شکار جو ہے وہ امت کو تم نے بنائی رکھا، اور ہمارے حق میں جو ہے وہ تم نے کوتاہی کی. اب جب تمہارے اور تمہاری موت کے درمیان ایک پلک جھپکنے کا فاصلہ رہ گیا ہے، تو اب جو ہے وہ تم جا کے جاتے جاتے جو ہے وہ اس بندے کو جو ہے وہ مسلط کر رہے ہو. تو یہاں پہ سخت لہجے میں امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کی اس جو ہے وہ اس کی مقاومت کی. پھر آپ دیکھیے کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ امام نے جو ہے وہ قیام اگر وہ کرتے تو کیا اس کا اثر ہوتا، اور دوسری طرف تشکیلات کی بھی سمجھ آتی ہے کہ مروان ابن حکم نے جاسوس رکھے ہوئے تھے باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کی ایکٹیویٹیز کو نظارت ان پہ کرنے کے لیے. اب یہ کیوں نظارت کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایکٹیویٹیز ایسی ہو رہی ہیں جس کو حکومت کو جو ہے وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے، اسی لیے امام حسن پہ بھی وہ نظارت شدید تھی اور امام حسین علیہ السلام پر بھی وہ نظارت شدید تھی. اس کو اس کے جاسوس آ کے بتاتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ حجاز کے اور عراق کے مختلف سرکردہ افراد جو ہیں زعما وہ آ کے ملتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام، اور اس وقت کیونکہ یزید کی بیعت کا سلسلہ جو ہے وہ مطرح ہو چکا تھا، بیان ہو چکا تھا، تو یہ جو ہے وہ اس نے پھر یہ خط لکھا معاویہ کو کہ میں نے تحقیقات کی ہیں، فی الحال تو حسین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن ایسے آگے ایسے ہو سکتا ہے، تم اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. اس نے مروان کو بھی جواب دیا اور امام حسین علیہ السلام کو بھی خط لکھا. اس خط میں یہ کہا، بس ادھر ایک تشکیلات کا سمجھ آ گیا کہ زعما امام حسین سے ملتے تھے اور یہ پورا ایک سلسلہ جاری تھا جس سے حکومت بھی بے خبر نہیں تھی، بعض حد تک ان کو سمجھ بھی آ جاتی تھی. اور دوسری طرف سے معاویہ نے جو جواب دیا، اس نے کہا بھائی آپ کی شان نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسا کریں، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ فتنہ کریں امت میں، تفرقہ ڈالیں، یہ جو ہے. اور آپ جو ہے وہ اس نے حتیٰ کہا کہ میرے خلاف مکر و حیلے سے کام لیں، اگر میرے خلاف مکر و حیلے سے کام لیں گے تو میں بھی آپ کے خلاف مکر و حیلے سے کام لوں گا. اور اس کا بعض مصنفین نے باقاعدہ کہا کہ مکر و حیلے سے کام لوں گا، یعنی کہ میں بھی اپنی اس خاص روش کے ساتھ آپ کو قتل کرا دوں گا خاموش انداز میں، آپ کو جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں لگے گی، یہ دھمکی تھی. تو ادھر دیکھیں، یہیں پہ پتہ چلتا ہے کہ اگر امام مسلحانہ جدوجہد کرتے ہیں تو وہ پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے امام کو تفرقہ انگیزی بنا دیتے کہ یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، فرقہ انگیزی پھیلا رہے ہیں، اب اتحاد کے خلاف ہیں امت.
اور انہوں نے ایک اور خط میں یہ لکھا کہ
معذرت چاہوں گا آپ کے اس میں ایڈ کرتا ہوں یہ جملہ کہ آپ کی اس بات میں کہ اگر وہ مسلحانہ قیام کرتے تو وہ فتنے والے شمار کر کے ان کو مشہور کر دیتے. یہ کام اس نے کیا مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں جب جنگیں ہوئی ہیں. ابھی بھی آپ مثلا وہابیت جو اس وقت موجود ہے ان کے سرکردوں سے جا کر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں سوال کریں جا کر, وہ کہتے ہیں باقاعدہ کہ مولا علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ اقتدار کا لالچ تھا, ان کو اقتدار کی خاطر یہ جنگیں لڑی ہیں. اور یہ بات ایک وہابی کے جو یمنی ہیں اور بعد میں شیعہ ہوئے ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنی پوری داستان بیان کیا, اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ لکھا ہے اس کو کہ اگر امام حسین علیہ السلام جیسا آپ نے یہ شرائط بیان کی ہیں کہ اگر قیام کر لیتے مسلحانہ تو یہ اس سے زیادہ پروپیگنڈا کر کے انہوں نے امام حسین کو پیش کرنا تھا.
انہوں نے جو ہے نا ایک خاص طریقوں سے اپنی خاص روشوں سے, جس کی طرف برادر زین نے بھی عباس نے بھی جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے, اپنی خاص روشوں سے ان کو شہید کر دینا تھا, راستے سے ہٹا دینا تھا. راستے سے ہٹا دینے کے بعد پروپیگنڈا ایسے کرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کیا ہوتا کہ یہ تو اختلاف انہوں نے امت میں پھیلایا ہے, انہوں نے تو آ کے, اور وہ ساری کی ساری تحریک جو امام جس کو چلاتے وہ ساری کی ساری بری طرح ناکام ہو جاتی. اب یہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا, میں انتہائی مختصر انداز میں کہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں جو جنگ کا قصد نہیں ہے, میں تمہارے خلاف ابھی جنگ نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن جو میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا, یہ جو میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کر رہا تمہارے اور تمہارے حزب کے خلاف, تمہارے اور تمہاری جماعت کے خلاف, جو کہ تم قاسطین ہو, وہی لفظ استعمال کیا امام علی علیہ السلام والا, جو کہ تم قاسطین ہو یعنی بیت شکن ہو تم, اور تم جو ہے وہ خط شکن ہو, اور کیا اسے کہتے ہیں کہ عہد شکن ہو تم, اور ظالم ہو, قاسطین یعنی یہاں پہ ظالم ہو تم, عدل کے خلاف ہے, قاسطین ہو تم, اور تمہارے خلاف جو یہ میں جنگ نہیں کر رہا, اس جنگ کے لیے تم جو کہ ساتھ یہ بھی لفظ استعمال کیا کہ تم حزب شیطان ہو, اس کے لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, یعنی میں اس پہ راضی نہیں ہوں. یہ ہمارے لیے وہ ہے بہت زیادہ کہ اگر ہم طاغوت کے خلاف کسی بھی بنیاد پر کسی بھی وجہ سے مبارزہ نہیں کر پا رہے تو ہمیں اس مبارزے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. امام حسین علیہ السلام جو معصوم ہے اس کے باوجود کہہ رہے ہیں, اور پوری حکمت عملی کی وجہ سے جنگ نہیں کر رہے, پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے خلاف
تمہیں حزب شیطان مانتا ہوں.
یہیں پر ایک بات, آخری جو سفر تھا مکہ کی طرف امیر شام کا, اس میں جو گفتگو ہوئی تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو اذیت پہنچانے کے لیے دردناک جملے استعمال کر کے جناب حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے قتل کی اور شہادت کی بات کی کہ ہم نے ان کو مارا اور پھر ہم نے ان کو غسل دیا, حنوت کیا, اور ہم نے ان کے اوپر جنازہ پڑھا. امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا وہاں پر؟ عجیب جواب دیا, کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ان کی حجت تمہارے اوپر غالب آ گئی تھی کہ تم ان کو مسلمان سمجھتے تھے, تم نے ان کو غسل دیا, ان کو کفن دیا, ان پر جنازہ پڑھا. اگر تمہارے اصحاب اور تمہارے ساتھیوں کو ہم نے قتل کیا تو نہ ان پر جنازہ پڑھیں گے, نہ انہیں غسل دیں گے, نہ انہیں دفن کریں گے.
یعنی صریح طور پہ اپنا موقف بیان کر رہے ہیں,
کہ ہم تمہیں کیا سمجھتے ہیں, یعنی کہ تم حقیقت میں یہ امام علی علیہ السلام کا جب جنگ تھی تو ایک فرد تھا جو مشکوک ہو رہا تھا, تو اس کو عمار یاسر نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ بے آئینے ہی یہ جو دو پرچم آپس میں دیکھ رہے ہو نا, میں نے ان کو جنگ بدر میں بھی اسی کو دیکھا ہے, اس طرف یہی پرچم تھا, صرف یہ اس وقت کیا کہتے تھے, زندہ باد حبل کا جو ہے وہ نعرہ لگاتے تھے, آج یہ نعرہ لگا رہے ہیں اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں, آج یہ قرآن کو نیزوں پہ اٹھا رہے ہیں, تو لیکن یہ وہی دونوں لشکر ہیں, اور اسی کا بیان جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں. میں اس کو تو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو دوبارہ اس کے ساری جو جرائم ہیں, حجر ابن عدی کو جو انہوں نے اس نے شہید کیا, جو باقیوں کو جتنا جو شہید کیا ان سب کا, اور جو زیاد کو کہا کہ یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے ایک حرامزادے کو, تو اس کا ان سب چیزوں کا طعنہ دینے کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ بیان کیا کہ تم نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ مجھے جہاد کی, تمہارے فتنہ گار, اصل میں تم مجھے فتنہ گار نہیں کہو, امت میں تم سے بڑا فتنہ کون سا ہوگا, اور تمہارے ساتھ جہاد اگر میں نہیں کر رہا, اگر میں جہاد کروں تو یہ تقارب الہی ہے, لیکن اگر نہیں کر رہا تو اس پہ امام نے اپنی جو ہے وہ پشیمانی جو ہے وہ ظاہر کی. آخری چیز جو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ امام عالی مقام کا خطبہ منا, یہ تقریباً تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے, ظاہراً امام کی دو خطاب ہیں, ایک عوام الناس کے ساتھ ہے, ایک علماء کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں خطاب جو ہے وہ حج کے موقع پہ، بہترین موقع پہ، اس خطبہ منا میں ایک جو علماء کے ساتھ تھا وہاں پہ علماء کی جو سستیاں ہیں اور جو وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں انجام نہیں دے رہے، اس پہ شدید امام نے ان کی مذمت کی. اور یہ جو دوسرا خطبہ منا عوام کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی عوام، ایسے عوام نہیں، خواص تھے. خواص اس میں تابعین تھے، اصحاب کی اولادیں تھیں، اور بہت سے تقریباً 1000 افراد کو امام نے اپنے خیمے میں بلایا، اور وہاں پہ اہل بیت بھی تھے، سارے تھے، بنو ہاشم تھے. وہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے، امیر شام کے مظالم بھی بیان فرمائے، اور ان مظالم کو بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو اہل بیت کی جو جائیگاہ تھی، ایک امام کا جو مبارزے کا وہ تھا، یہ اپنی جائیگاہ بیان کرنا، اپنا مقام اہل بیت کا بیان کرنا کہ امام کیا ہوتا ہے، امام کے مقام کیا ہے، وہ مقام بھی بیان کیا. اور پھر اس کے بعد ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں، بول رہا ہوں، انہیں لکھو سازاد، لکھ کے تم جو ہے وہ جاؤ پہنچاؤ ان کو، دیکھو جو قابل اطمینان ہے ان لوگوں تک پہنچاؤ. ایک ایک چیز پر، اہل بیت کی ایک ایک مقام پر، ان کی شان میں ایک ایک حدیث جو بیان ہوئی تھی، ان سے اعتراف لیا. یا وہ تھے، انہوں نے کہا اصحاب کی اولادیں تھیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باباؤں سے سنا ہے، ہم نے محدثین سے سنا ہے، ہم نے اصحاب سے سنا ہے، اور ان سے اعتراف لیا، اور پھر کہا کہ ان کو پہنچاؤ بھی آگے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ امام کا وہ جو تشکیلاتی نظام تھا وہ اتنا قوی ہو چکا تھا کہ جس تک اب 1000 افراد کے ذریعے کم از کم، وہ بھی کہاں پہ، حج کے موقع پر، وہ پیغام کہتے ہیں کہ ان کو لکھو، لکھ کے آگے جو ہے وہ پہنچاؤ.
بہت شکریہ آغا، وقت کے دامن میں گنجائش بالکل نہیں رہی ہے، اور شکر گزار ہیں آپ نے تشریف لائے، آپ اور مطالب جو ہیں وہ بیان کیے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس سوال کے جواب میں کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا، اور قیام سے مراد جو لی گئی تھی وہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں مسلحانہ قیام نہیں کیا، تو اس کے اندر جو ہے اس زمانے کے شرائط کو بیان کیا گیا، امیر شام کی جو شخصیت تھی اس کے اوپر گفتگو کی، اور پھر یہ مطلب بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر مسلحانہ قیام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام ساکت بیٹھے رہے اور الہی وظیفہ کے جو امامت کے کندھے پہ تھا اس کو ادا نہیں کیا، بلکہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور مختصر انداز میں بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کون کون سے اقدامات کیے امیر شام کے زمانے میں، کہ وہاں پر خطبہ منا کے اندر علماء کو جو ہے وہ بصیرت دے رہے ہیں، ویسے جو ہے وہ تشکیلات درست کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے عوام کو بصیرت دے رہے ہیں، اور جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف اقدام کرنے کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. حتیٰ جب یزید کے جانشینی کا مسئلہ آیا تو صریح انداز میں اس کی مخالفت کی اور دوسروں کو بھی اس سے آگاہ کیا. تو یہی مبارزہ تھا، یہی جہاد تھا، اور یہی قیام تھا کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے اس زمانے میں تشخیص دیا تھا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.